من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات
اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِلْآخِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ. اب جیسا ہم نے پچھلی دفعہ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 40 آیتوں کی تفسیر کے حوالے سے ہم کچھ بنیادی اور اساسی موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور جو موسٹ بیسک ٹاپکس ہیں وہ آبویسلی انسان کا خود اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں. اور پچھلی دفعہ آپ ہی کے بات پر بحث بھی تھی, آپ موجود نہیں تھے, میں اس کو دہرا دوں کہ جو پوائنٹ تھا کہ ہم بہتر انسان بن سکیں, تو ہم نے ایک بات یہ سامنے رکھی تھی کہ بہتر انسان بننے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری اچھی باتوں کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ اچھے کام کیا ہوتے ہیں اور برے کام کیا ہوتے ہیں اور یہ جان کے آپ اچھے ہو جائیں, بلکہ اصل چیز جو ہمارے لیے پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم بہت ساری اچھی باتوں کے بارے میں جاننے کے باوجود اس پر عمل کیوں نہیں کر پاتے. مسئلہ ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن میں ہے, نہ کہ جاننے میں. یعنی جس چیز پر ہمیں پن پوائنٹ کرنا ہے, جس مسئلے کو حل کرنا ہے, جہاں پر کہہ لیں کہ ہماری چابی اٹک گئی ہے, وہ یہ مسئلہ نہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ہر ایک بہت اچھے طریقے سے ایک گھنٹے تک بتا سکتا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کیوں نہیں کر پاتے, اور اس کی جو طے ہے, یعنی کہ اس میں جو ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں, ایمان نہیں رکھتے. یعنی یہ فرق ہے جاننے میں اور ایمان میں. اور ایمان کی تعریف کیا ہے کہ وہ جاننا کہ جو انسان کے لیے معرفت کے ساتھ ہو, حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہو, اور انسان پر اس کا ایک اثر ہو. تو یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے لیے, یعنی کہ اپنے قلب پر اپنی نالج کا اثر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان معرفت کو پیدا کرے, اور معرفت کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے بارے میں اور زندگی کے بارے میں کچھ بنیادی حقائق ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرے, اساسی حقائق کو. تو یعنی کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دوں اور یعنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ جیسے سورہ اخلاص ہے. اب سورہ اخلاص کوئی معمولی کلام نہیں ہے, لیکن ہم کتنی آسانی سے اس کو پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ چار آیتیں وہ ہیں کہ جس پر شاید کم از کم مجھ جیسا جاہل آدمی بھی چار مہینے تک جو علماء نے باتیں لکھی وہ آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں. تو یعنی کہ یہ میں ایک مثال ہے کہ ہم ایک چیز ہے کہ ہم اس خزانے کا پتہ نہیں ہے جو اس کے اندر ہے ان لفظوں میں. بالکل مختصراً میں آپ کو جیسے تھوڑا سا بتاؤں, آپ انشاءاللہ اس کو دہرائیں گے تو آپ نماز میں پھر ایک انسپریشن محسوس کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد. اب یہ تفسیر اس کی معصومی کر سکتے ہیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس طریقے سے تفسیر کرنا, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ہوا جو ہے یہ خدا کا اسم ہے. ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ. اب کافی پہلے یعنی کہ ہم نے جیسے کچھ لوگوں سے سوال بھی کیا ہے کہ, اور اکثر جگہوں پر آپ ترجمہ دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ آپ کو کیا ملے گا, قل ہو اللہ احد کا, کہو وہ اللہ ایک ہے. تو یہ چیز خود میرے ذہن میں کھٹکی کہ کیا خدا کے لیے وہ استعمال ہو سکتا ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ؟ کیا خدا قابل اشارہ ہے؟ کیا خدا کے لیے اس قسم کی ضمیر استعمال ہو سکتی ہے؟ یہ کوسچن. تو اگر نہیں ہو سکتی تو پھر ہوا کا مطلب کیا ہے؟ ہوا ہی اس میں ضمیر. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا جو ہے وہ اس میں ذات ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات کسی بھی طریقے سے آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہے جیسے انسان آئیڈینٹیفائیبل ہیں اپنے ناموں کے ذریعے سے یا اپنی شناخت کے ذریعے سے. اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, مجہول مطلق. مجہول کسے کہتے ہیں؟ جہل تو سمجھتے ہیں نا, جاہل رہنا. مجہول جس کے بارے میں جاہل ہیں. جہل صفت ہے, جاہل جو نہیں جانتا, جو جاہل ہے. مجہول جس کے بارے میں جاہل ہیں. یعنی آپ یہ کہیں کہ میں مثال کے طور پر یہ مشین ہے, یہ مشین میرے لیے مجہول ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ میں اس مشین کی فنکشننگ, اس کی پراپرٹیز, اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں جاہل ہوں. تو خدا مجہول ہے, یعنی انسان خدا کے بارے میں جاہل ہے. اب اگلا سوال یہ, کیا کبھی خدا کے بارے میں عالم ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں, مطلقاً جاہل ہے. یعنی کچھ بھی کر لے, کچھ بھی کر لے, کہیں بھی پہنچ جائے, ذات خدا کے متعلق ہمیشہ جاہل ہی رہے گا. تو یہ جو پہلا دو حرف ہیں ہوا, یہ کیا ہے؟ یہ اسم ذات ہے, کہ جو یہ بتاتا ہے کہ خدا کی ذات مجہول مطلق ہے. یہاں سے سورہ اخلاص کی ابتدا ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ کہ خدا کے بارے میں ہم جاہل ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, چاہے علم اور دانش کے کسی بھی مرحلے تک اور کسی بھی درجے تک پہنچ جائیں. پہلا ورڈ یہ. اب یعنی کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ معرفت جب انسان پیدا کرتا ہے تو ایک اثر بہرحال آتا ہے. یعنی کہ ہم اس چیز کو پڑھے جا رہے ہیں, لیکن اب آپ جب پڑھیں قل ہو اللہ احد, تو ہوا جب آپ کے دماغ میں یہ سٹرائک کرے گا تو آپ ایک اثر فیل کریں گے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ابتدا جو ہے وہ معرفت سے ہونا چاہیے, کیونکہ معرفت محبت کے پیدا کرانے کا سبب بنتی ہے, اور یہ محبت اخلاق کو بہتر بنا دیتی ہے. یعنی اخلاق کی بہتری یوں نہیں ہوتی کہ آپ بہت ساری اخلاقیات کی کتابیں پڑھ لیں یا اس کے بارے میں جان لیں. وہ ہم جانتے ہیں, لیکن ہمارا خلق بہتر نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں بہتر ہو پا رہا؟ اس لیے کہ جو اثر آنا چاہیے وہ اثر نہیں کریٹ ہو رہا. اثر ہمیشہ یاد رکھیے گا محبت سے پیدا ہوتا ہے. اثر ہمیشہ محبت سے پیدا ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے امام علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ دین محبت کے سوا کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے. یہ روایتیں کبھی ہمیں سنائی نہیں جاتی, حل الدین الا الحب. تو وہ چیز لائیے, اس چیز پر پن پوائنٹ کیجئے جو آپ کے اندر محبت پیدا کرا دے خدا کی اور خدائی چیزوں کی اور خدائی آثار کی اور تجلیات کی. عبادت کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ کہ یہ عبادات تمہیں دی گئی ہیں, اس سے عشق کرو, عاشقہا, معانقہا, اس سے معانقہ کرو, یعنی گلے لگاؤ اس کو, اس سے مباشرت کرو, اس سے عشق کرو. مطلب عبادات اس لیے نہ کہ زور میں اس کو گزارا اور ختم. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, یعنی کہ یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ معرفت سے پیدا ہوتی ہے. جیسے میں اپنی اولاد کی محبت رکھتا ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی اولاد کے, اپنے اور اولاد کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا عارف ہوں, اس رشتے کو مکمل طور سے پہچانتا ہوں کہ کیا ہے. اور یہاں پر ایک چیز اور میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں عملی طور پہ, کہ محبت کا جو تصور ہے بنیادی طور سے یہ قربانی کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے, کمپلیٹلی اٹیچڈ ہے. یعنی محبت صرف معرفت سے بھی نہیں پیدا ہوتی. جب تک آپ ایک چیز کو جاننے کے بعد اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی نہ دیں, محبت نامی قربانی کا ہے. اس لیے کبھی جو کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے بلکہ اپنے یونیورسٹی لائف کی باتیں جب تھوڑی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی تھیں اس وقت ہی یہ چیز سمجھ میں آتی تھی کہ عام طور سے نوجوان جس چیز کو محبت کا نام دیتے ہیں اس میں محبت کا کوئی عنصر نہیں ہے, اس لیے کہ محبت کی تعریف ہی یہی ہے کہ آپ اپنے پاس سے اپنی جیب سے اگر کسی دوسرے کے لیے کچھ دینے کو تیار ہیں بدلے کی تمنا کے بغیر تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں. محبت کی تعریف ہی یہی ہے. محبت میں نہ بدلے کا کوئی تصور ہے. اگر آپ پڑھیں بلکہ جو کتاب سیر و سلوک ہے اس میں شہید مطہری نے شیخ سعدی کے کچھ اشعار بھی نقل کیے ہیں جو اسی بنیادی تصور کو ظاہر کرتے ہیں کہ محبت میں بدلہ نہیں ہے. یعنی کہ میں خدا سے محبت اس لیے نہیں کر سکتا کہ خدا مجھے بدلے میں جنت دے دے. اگر اس قسم کی ریلیشن شپ خدا سے ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ بربنائے محبت نہیں ہے, یہ بربنائے تجارت ہے کہ میں ایک چیز خدا کو دینا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے خدا سے اپنے پسند کی چیز لینا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے. یعنی کہ محبت کی بنیاد پر عبادت کیا ہوتی ہے کہ خدا جنت کو بھی ہٹا دے, خدا جہنم کو بھی ہٹا دے, کہ خدا یہ کہے کہ تمہاری برائی پر تمہیں جہنم نہیں ملے گی, خدا یہ کہے کہ تمہاری اچھائی پر جنت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے, اور پھر میں کہوں کہ لیکن میں تیرا عبد ہوں اور تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے بندگی اور عبادت بر بنائے محبت. تو محبت کے لیے یاد رکھیے گا اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے معرفت اور معرفت کے ساتھ قربانی. یعنی خدا نے نظام کیا رکھا ہے کہ اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اس پیدائش کے مراحل میں ماں باپ سے پہلے ہی اتنی قربانی دلوا دیتا ہے. یعنی اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں باپ کو اس کے لیے اتنی قربانی دینا پڑتی ہے کہ جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ محبوب ہوتی ہے. یعنی محبت ہمیشہ قربانی سے آتی ہے, محبت معرفت سے پیدا ہوتی ہے. تو ذہنی اور فکری طور پر معرفت کی طرف توجہ اور عملی طور پر قربانی. میں خدا کے لیے کیا کر سکتا ہوں, دن میں پورا حساب لگائیے کہ آج میں نے کون سا کام ہے جو فقط اور فقط خدا کے لیے کیا بغیر کسی بدلے کی تمنا کے. کیا میں نے نماز اس لیے پڑھی کہ صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کا سبب ہے؟ کیا میں نے دن میں 10 آیتیں اس نیت سے پڑھی کہ صرف اور صرف خدا خوش ہو جائے؟ یہ ہمیں حساب لگانا ہے. یہ چیز ہمیں آگے بڑھائے گی انشاءاللہ مراحل پہ. تو بہرحال ہم اس اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے یہ سورہ بقرہ کے جہاں ابتدا ہے. اچھا, اس میں ہمارا جو جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی فوکس کیا ہے انسان شناسی کے حوالے سے, اور ان آیتوں میں جو سب سے حسین پہلو ہے وہ یہ کہ انسانی زندگی کے تینوں ڈومینز کا ذکر موجود ہے. کون سے تین ڈومینز؟ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے قبل بھی تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسانی وجود صرف اس زندگی کے ساتھ شروع ہوا ہے, ہم اس سے پہلے بھی تھے. کس حالت میں تھے, کس شکل میں تھے, کس نوعیت میں تھے, اس کا ذکر. یعنی انسان قبل از دنیا, پھر انسان دنیا میں, اور جب انسان دنیا میں رہتے ہیں تو سارے کے سارے انسان یکساں نہیں ہوتے, ان کی براڈ کیٹیگرائزیشن. ٹھیک ہے, اس دنیا میں انسانوں کی تقسیم, اور جو شروع میں ہی تقسیم ہے وہ کیا ہے؟ متقین, کافرین, منافقین. یعنی انسان جو ہیں اس زندگی میں, اس دنیا میں بنیادی طور پر تین شقوں میں, تین حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ ہیں کہ جو تقوی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایمان اور تقوی کے راہ پر ہیں. ایک وہ ہیں جو ٹوٹل انکاری, یعنی جس نے قبول کیا وہ تقوی کی منزل پہ آگے جا رہا ہے, جس نے انکار کیا وہ کافر ہے, وہ سیدھا سیدھا نیچے جا رہا ہے. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ظاہراً اقرار کرتا ہے, قلب سے انکار کرتا ہے, ظاہری طور سے مانتا ہے, قلبی طور سے نہیں مانتا, وہ ہے منافق. اس کی تعریف, اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 4 آیتیں متقین کی, 2 کافرین کی, 13 منافقین کی. اور اس کے بعد بھی پھر ذکر ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ سب سے زیادہ جو انسانی معاشروں میں ریشو ہے وہ کس گروہ کا ہے, کیونکہ بالکل صحیح اقرار کرنے والے اور بالکل کھل کے انکار کرنے والے یہ دونوں لوگ کم ہیں. زیادہ افراد جو ہیں وہ ایسی بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں, یعنی ان میں منافقت والی انکلوڈنگ ہم لوگ منافقت کے جراثیم زیادہ ہیں کہ اپنی زبانوں سے جس چیز کا اقرار کرتے ہیں اپنے قلب سے اس پر کما حقہ ایمان نہیں رکھتے. اسی وجہ سے یہ ہماری پرابلم ہے, اسی وجہ سے ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری مرحلہ جو اسی انہی آیتوں میں آ جائے گا, انسان دنیا میں اور دنیا میں یہ کیفیت, اور پھر اس کے بعد انسان کی آخرت, اور انسان کے ماقبل اور دنیا میں آنے کے بیچ میں ایک بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے, وہ ہے حضرت آدم کی. مطلب انسان دنیا سے پہلے نوع انسانی کس حالت میں تھی, اس دنیا میں آنے کے بعد یہ تقسیم, اور اس کے بیچ میں جو ہے کہ انٹرنس پر حضرت آدم والا واقعہ, وہ بھی بہت مطلب پرلطف ہے, اور اس کے اندر بھی بے تحاشا نکات ہیں جو اس میں سے برآمد ہوتے ہیں. تو یہ سب کے سب چیزیں کہیں یہ پہلی 40 آیتوں میں کور ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ بالکل کوئی ایسا بھی نہیں کہ کوئی غیر موضوعاتی بیان نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ اس کو آپ تھوڑا سا ذہن میں محفوظ رکھیں. سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے ہر 3 حروف مقطعات سے, الف لام میم. اس پر ہمیں بحث نہیں کرنا, اور شاید ہم اس قابل بھی نہیں ہیں, کیونکہ علماء نے یہی بیان فرمایا ہے کہ یہ حروف مقطعات کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بھیجنے والے اور جس پر نازل کیا جا رہا ہے اس کے درمیان کوئی راز و نیاز ہے, اور اس کو جو حامل قرآن ہے وہی اس کے صحیح معنوں کو سمجھتا ہے, اگرچہ کہ کچھ باتیں نقل ہوئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر امام خمینی نے طٰہٰ, جو 20 سورہ ہے طٰہٰ, اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ توئے سے مراد طالب حق اور ہے سے مراد ہادی. یعنی خدا نے پیغمبر اکرم کو جب طٰہٰ کے لفظ سے نام سے یاد فرمایا تو یعنی یہ کہنا چاہا کہ اے طالب حق اور اے ہدایت کرنے والے. الف لام میم کے بارے میں بھی میں نے پڑھا تھا آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کتاب میں, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ الف سے مراد اللہ ہیں, لام سے مراد جبرائیل ہیں, اور میم سے مراد محمد ہیں. کیونکہ یہ اللہ اور جبرائیل اور محمد یہ پورا ٹرائنگل ہے کہ جو قرآن کریم کے نزول کا سبب بنائے, واللہ اعلم. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس پر آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ہم بات کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے جس چیز کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے اور جس چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے مشاہدے کے ساتھ, وہ قرآن کریم کی نورانیت اور حقانیت ہے. صحیح, یعنی کہ یہ چیز اب مجھے نہیں پتا, اور امید اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اور خاص طور سے جو بھی شیعہ ہے وہ قرآن کریم کی نورانیت سے کسی نہ کسی درجے پر مستفی ضرور ہوتا ہے. لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس جگہ تک پہنچنا, کیونکہ یہ کتاب, یعنی کہ میں آپ سے پہلے بھی یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ جتنا بھی حق اس وقت ہے وہ سب کا سب یہاں پر ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا سورس نہیں ہے جو اوتھینٹک ہو اور حق کو سمجھنے والا ہو. اسی وجہ سے علماء جو چیز بیان کرتے ہیں, اور یہ ہمارے اندر بہت خوفناک ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے کہیں سے کوئی روایت پڑھی اور ایک نتیجہ نکال کے بیٹھ گئے, یہ 100% غلط طریقہ ہے. پہلے قرآن پڑھنا ہے, قرآن سمجھنا ہے, تمام کنسیپٹس کو یہاں سے لینا ہے, پھر روایتوں کو دیکھنا ہے. کیونکہ روایتیں جو ہیں وہ شارح قرآن ہیں, مفسر قرآن ہیں, نہ کہ قرآن کا بدل ہے یا قرآن کے جگہ کوئی اور چیز ہے. تو آپ کو جتنے بھی اصل نظریات ہیں, جو مین کنسیپٹس ہیں, وہ سارے کے سارے کہاں سے اخذ کرنے, کہاں سے اٹھانے؟ قرآن سے پک کرنے. کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلام اس طریقے سے حق کو بیان کرنے والا یا حق کا محافظ نہیں ہے جس کے اندر کوئی تحریف نہ ہو اور جس کی سچائی کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہو. تو یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ شروع سے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے صحیفے اور کتابیں آئیں اور جتنے معصوم ہستیوں نے کلام کیا ان سب کی سچائی کا ثبوت کہاں ہے؟ یہاں پر ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور انشاءاللہ جیسا میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تفسیر عرض کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ کو احساس بھی ہوگا کہ یہ اس کلام کی گہرائی اور گیرائی اور اس کی عظمت ہے کس معیار کی اور کس مقام کی. ذالک الکتاب, ذالک کا لفظ عربی زبان میں وہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن وہ اور یہ دو لفظ ہیں نا ہمارے زبان میں بھی. یہ کسے کہتے ہیں ہم جو قریب ہے, وہ جو دور ہے. تو یہاں پر سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب, جبکہ یہ کتاب ہمارے سامنے, یہ کتاب کیوں نہیں ہے, حاضہ کتاب کیوں نہیں ہے, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی؟ یہ اسی طریقے سے تلکر رسل سورہ بقرہ میں ہی ہے جہاں پہ آیت الکرسی سے پہلے تلکر رسل, جی تلکر رسل بھی وہ رسول. یہ جو انداز ہے بیان کرنے کا یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ رسولوں کا معیار ہو یا کتاب کا معیار ہو, یہ وہ چیز نہیں ہے جو تمہاری دسترس میں اور تمہارے سامنے دھری ہوئی اور رکھی ہوئی ہے, بلکہ یہ کوئی ایسی حقیقت ہے کہ جو مقام بلند پہ پائی جاتی ہے. یعنی کتاب ذالکل کتاب, ذالک یعنی وہ چیز جو اوپر ہے وہ بلند ہے, تلکر رسول وہ رسول کے جو اوپر ہے. تو یعنی کہ یہ ترکیب قرآن کریم میں استعمال بھی, بعض جگہوں پر حاضہ کا لفظ بھی آیا ہے لیکن وہ اس وقت آیا ہے کہ جب اس کو انسانوں کی طرف نسبت دی گئی, یعنی وہ کلام جو انسانوں کے ہاتھ میں, تب وہاں پہ جیسے مجھے یاد آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وہاں حاضہ کا لفظ آیا. لیکن یہاں پر ذالک الکتاب وہ کتاب. اچھا کتاب کسے کہتے ہیں؟ بظاہر یہ چیز قرآن کی طرف جا رہی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے. کتاب کس چیز کو کہتے ہیں اگر آپ ویسے اس کی تعریف بیان کریں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس پر لفظ کتاب کا اطلاق ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ نہیں میں صرف ویسے کہہ رہا ہوں لٹرل سینس میں, یعنی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھی گئی ہو اور جو دو دفتیوں کے درمیان ہو, دو جلدوں کے درمیان ہو, صحیح ہے, وہ کتاب ہے. یعنی کہ اگر آپ لکھ کے اوراق کو ادھر ادھر بکھرا دیں پیجز کو تو وہ کتاب نہیں ہے. یعنی صرف لکھا ہوا ورق کتاب نہیں ہے بلکہ لکھی گئی چیزوں کو آپ کمپائل کر کے دو جلدوں اور دو دفتیوں کے درمیان رکھیں وہ کتاب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیسی کون سی چیز ہے, یعنی کہ وہ لکھی ہوئی بھی ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے اور جو منظم بھی ہے جلدوں کے درمیان بھی ہے کہ جس کو آپ مطلب کیری کر سکتے ہیں, جو منتشر نہیں ہے, جو بکھری بھی نہیں ہے, جو ایک کمپائلڈ فارم میں ہے, آرگنائزڈ فارم میں ہے. اس کتاب کے حوالے سے تھوڑا سا میں اگر دوسری آیتوں کا سہارا لوں گا تاکہ میں اس کی تھوڑی نوعیت آپ کے سامنے اور واضح کر دوں. جی جی
آپ نے کہا وہ کتاب کی ڈیفینیشن جو بیان کی, لیکن اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا, اس وقت تو قرآن پرچوں کی صورت میں ہی تھا نا,
قرآن تو کسی بھی صورت میں نہیں تھا.
رسول کے جی جی اس پہ نازل ہوا, بعد میں پھر جمع آوری اس کی ابتدا,
جی
تو اس وقت تو کوئی کتاب کی شکل نہیں, جبکہ یہ آیت اس وقت کہہ رہی ہے کہ یہ وہ کتاب.
یعنی کہ جی بنیادی طور سے اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے جو کچھ نہیں یعنی کہ جو کچھ بھی خدا نے نازل کیا ہے وہ بکھرا ہوا اور منتشر نہیں ہے, وہ بکھرا ہوا نہیں ہے, منتشر نہیں ہے, بلکہ وہ ایک کمپائلڈ فارم میں وہ لکھا ہوا ہے. یعنی یو کین اسٹڈی اٹ, اور ایک اس میں یہ کہ یو کین آلسو کیری اٹ, یو کین اون اٹ, کہ یہ اس کی
موسیٰ وغیرہ پہ آئے تھے وہ کتاب نہیں تھی, وہ کسی اور سورت
نہیں, وہ بھی کتاب تھی, اس میں بھی اس میں بھی نہیں نہیں لیکن اس کو بھی خدا کتاب کہہ رہا ہے.
اس کا مطلب مطلب ہے کتاب یعنی
کتاب یعنی ایک چیز جو کمپائلڈ فارم میں ہو, یعنی لکھی ہوئی اور کمپائلیشن کے ساتھ جی, یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ دو دفتیوں دو جلدوں کے درمیان
سمجھانے کے لیے
جی. پیپر نہیں جی. اچھا اب اس میں ایک دو باتیں ہیں کہ جو اسی حوالے سے ہم بات کریں کہ اس کتاب کا ایک سرا خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ نزل بہ روح الامین علی قلبک تنزیل من رب العالمین, یہ سورہ شعراء کی آخری آیتیں تقریباً 194-195, تنزیل من رب العالمین. تنزیل اور نزول کا فرق شاید آپ نے سنا ہو کبھی, تنزیل کسے کہتے ہیں؟ تنزیل اور نزول کا فرق یہ ہے کہ تنزیل رفتہ رفتہ نازل ہوتی ہے حصوں میں ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اور نزول یکساں یکدم ایک ساتھ. نزل بہ روح الامین تنزیل من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ تنزیل ہے, رفتہ رفتہ نازل ہو. نزل بہ روح الامین علی قلبک, اور اس کو نازل کیا یا وسیلہ بنا, کون سی چیز وسیلہ بنی, کون سی ہستی؟ روح امین. اور اس کو نازل کرنے کا وسیلہ بنی کہاں پہ؟ علی قلبک, تیرے قلب پہ. یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا وہ روح امین کے وسیلے سے کہاں اترا؟ قلب پیغمبر پر. لتکون من المنذرین, تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ درس ڈرانے والوں میں ہو جاؤ. بلسان عربی مبین, یہ سیکوینس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کتاب کا؟ تو کتاب جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے وہ کیا ہے؟ بلسان عربی مبین ہے, یہ جو ہے میرے پاس عربی زبان. تو یہ بلسان عربی مبین یعنی روشن عربی زبان میں ہے یہ کتاب میرے پاس ہے, لیکن یہ اصل میں کہاں پہ موجود ہے؟ قلب پیغمبر پہ. قلب پیغمبر پہ کہاں سے آ رہی ہے, کس ذریعے سے آ رہی ہے؟ روح الامین کے ذریعے سے. روح الامین کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ تنزیل من رب العالمین. تو یہ کتاب کی پورا چین ہے, کتاب کی حقیقت کا پورا سیکوینس ہے. اور ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ذالکہ کا استعمال کرنے کا جو یہاں پہ لفظ ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو کہ اس چیز کو سمجھانا ہے کہ صرف اس کو نہیں سمجھ لینا جو لکھے ہوئے لفظ ہیں کہ یہ کتاب ہے, بلکہ اس کتاب کی ایک حقیقت ہے جو اس سے بلندتر اور تمہارے فہم اور تمہارے سوچ سے ماورا ہے. سورہ زمر کی آیتیں ہیں, اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے نازل کی احسن الحدیث. حدیث کا ترجمہ سمجھ لیجئے جو بات, جو چیز جو بات انسان کرتا ہے اسے صادر. خدا نے نازل کی احسن حدیث. احسن کا مطلب کیا ہوگا, ترجمہ کیا ہوگا؟ موسٹ بیوٹیفل, حسنہ خوبصورت, احسن سب سے خوبصورت. تو بات بہت سارے رستوں سے اور بہت سارے طریقوں سے آتی ہے, لیکن خدا جو نازل کر رہا ہے وہ کون سی بات ہے؟ احسن ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اب وہ بات کہاں ہے؟ کتاباً, وہ کتاب ہے متشابہن, کہ جس کے پہلو ایک پہلو دوسرے سے متشابہ ہیں. اور یہی اصل ترجمہ ہے جو آیات متشابہات کی بات کرتے ہیں نا, اس کا اصل ترجمہ یہی ہے کہ آیات متشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ شبہ میں ڈالنے والی آیتیں, بلکہ آیات متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیتیں جو ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر ایک بالاتر معنی کو سمجھاتی ہیں. کتابم متشابہم مثانی, مثانی یعنی جو لوٹ لوٹ کے آتی ہیں. تقشعر منہ الجلود, اور ان لوگوں کے جو مومنین ہیں اس کی تلاوت کے ذریعے سے ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وتلین و جلودہم, اور پھر اس کے بعد وایتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کے جلدیں اور ان کے قلوب ذکر خدا کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں. تو کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے اولیاء خدا پر یا مومنین پر؟ کہ اس کتاب کے تلاوت کے ذریعے سے ان کی جلد پر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور خوف خدا سے ان کے وجود نرم ہو جاتے ہیں، اس میں سے جتنی شقاوت ہے، جتنی سختی ہے، وہ سب رخصت ہو جاتی ہے. تو یہ دو اسپیکٹ ہیں، ایک سورہ شعراء کا کہ جو کتاب کی پوری رینج کو بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب جو میرے اور آپ کے پاس ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، تنزیل من رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد روح امین پر آتی ہے، روح امین کے بعد قلب پیغمبر پہ آتی ہے، قلب پیغمبر پر پہنچنے کے بعد زبان پیغمبر کے ذریعے سے لسان عربی مبین میں ڈھل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ لسان عربی مبین کیا ہے؟ یہ گفتار پیغمبر ہے، یہ پیغمبر کی گفتگو ہے، اور پیغمبر کی زبان مبارک سے جو قرآنی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں وہ کہاں سے ابل رہا ہے اس کا چشمہ؟ قلب پیغمبر سے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، یعنی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے وہی پہ بات کرنے کا، لیکن یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رسول قرآن سمجھاتے کس طریقے سے تھے، کہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے، جبرائیل آئے، انہوں نے کہا یہ فلاں آیتیں پڑھ دیجئے، انہوں نے پڑھ دیا. لیکن خدا جب کہہ رہا ہے لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، تو اس سے پہلے کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن کہاں نازل ہو رہا ہے؟ روح امین یہ انسٹرکشنز لے کے نہیں آ رہے کہ آیت پڑھو، بلکہ روح امین جو ہیں وہ قلب پیغمبر پہ نازل کرانا اس کی ذمہ داری ہے، نہ کہ پیغمبر کو ڈکٹیشن پڑھانا کہ یہ آیت پڑھو. تو پیغمبر کی حیثیت محض ایک پوسٹ مین کسی نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ قرآن کی حقیقت قلب پیغمبر پہ آشکار ہوتی ہے، اور اس کے مطابق الفاظ جو خدا کے دیے ہوئے ہیں وہ زبان پیغمبر سے جاری ہوتے ہیں، اس کا نام قرآن ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کتاب کی اصل حقیقت ہے. اور دوسری بات کہ یہ احسن حدیث ہے، یعنی آپ کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو ہر بات سے خوبصورت بات کون سی ہوگی؟ قرآن کی بات ہوگی. اور یہ ہمارے لیے شوق ہے، تشویق ہے، موٹیویشن ہے کہ ہم جب بھی اور جہاں بھی بیٹھیں تو اپنی محفلوں کو اور اپنی گفتگو کو احسن الحدیث سے زینت دیں، نہ کہ ان حدیثوں سے اور ان باتوں سے کہ جن سے صرف اور صرف شیطان خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں کہ جو کتاب ہے جو تمہارے ہاتھوں میں دی گئی ہے کتابی شکل میں، جو بک فارم میں ہے قرآن، یہ احسن حدیث ہے. یعنی کوئی بھی بات کرو تو اس میں سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ یہ قرآن ہے. اور اس کو اگر آپ پیغمبر اکرم کی اس حدیث کے ساتھ ملائیں کہ میری امت میں سے جس نے 40 حدیثوں کی حفاظت کی، تو یعنی شاید اس کے آگے جملے یہ ہیں کہ پھر اس کے جنت کا یا اس کے بلند درجات کا میں ضامن ہوں، یا بہت زیادہ فضیلت ہے. اور اس بنیاد پر ہمارے بہت سارے علماء نے 40 حدیثوں کی تشریح کی ہے، لیکن میں ان کے آیت اللہ جوادی عملی کے دروس سن رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک بہت عجیب نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میری 40 حدیثیں یاد کی. من حفظ 40 حدیثا من امتی 40 حدیثا ہے، نہ کہ 40 حدیثی. اگر پیغمبر حدیثی کا لفظ استعمال کرتے تو پھر اب ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے کہ جس نے میری 40 حدیثیں یاد کی اور حفظ کیا اور اس کو نشر کی. نہیں، 40 حدیثیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جب کہہ رہا ہے کہ یہ احسن حدیث ہے، تو شاید اس روایت میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو 40 آیتوں کو حفظ کرے اور اس کی معرفت کو حاصل کرے اور وہ دوسروں کو سکھائے، کیونکہ قرآن خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یہ احسن حدیث ہے. قرآن بھی حدیث ہے، لفظ پیغمبر بھی حدیث ہیں، اور لفظ ائمہ طاہرین بھی حدیث ہیں. تو کتاب کے حوالے سے یہ دو تین باتیں کہ یہ ذہن میں رہیں کہ کتاب بیک گراؤنڈ کیا ہے، کتاب کا کنیکشن کہاں سے بن رہا ہے، اور کتاب اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہے. تو اس کتاب کا جو اوریجنل یعنی لسان عربی مبین کی شکل میں ڈھلنا، یہ قلب پیغمبر سے ہے. یعنی جیسے آپ کہیں کہ وہ چشمہ جو جاری ہو رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، تو اس کا سوتا، اس کا اوریجن قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا ریب فیہ، لا ریب فیہ وہ جو کتاب ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے آپ کو صرف ایک توجہ دلانے کے لیے اس کی کچھ کوالٹیز کے بارے میں اشارہ کیا، اس کتاب کی خصوصیت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس ترجمے میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اس کو بہتر کیا جائے تو کیا کن الفاظ میں بہتر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں صرف ترجمے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے،
شک کے بجائے سچ،
یعنی اس کا جو جیسے شرک ہے، لفظ شرک ہے، شرک کو بھی بیان کرنے کے دو طریقے ہیں. آپ یہ کہیں کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں. نہیں، اس سے بہتر بات ہے کہ خدا کے ساتھ کسی شریک کی موجودگی کا امکان نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو پھر وہی معرفت کی بات آئی کہ اگر آپ وحدانیت خدا کو سمجھ رہے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وحدہو کا مطلب کیا ہے، تو لا شریک لہو کا پھر معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وحدت کے ساتھ کسی قسم کے شرک و دوئی کی گنجائش ہی نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ہستی جو اس عنوان سے واحد ہے کہ بکل شیء محیط، ہر شے پر محیط ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، تو پھر کسی دوسرے کی موجودگی کی گنجائش کیا بنتی ہے؟ صحیح ہے، یعنی کہ یہ درجات ہیں معرفت کے، ایک ہی بات کو دیکھنے کے یہ مختلف انداز ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، اور اگر آپ کے پاس اس کی معرفت بہتر ہے، وحدانیت پروردگار کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو لا شریک لہو کا مطلب کہ کسی قسم کے شرک کا کوئی امکان نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے کسی کے لیے، اور نہ یہ کہ ممکن ہے اور شریک نہیں ہے. یعنی کہ جب آپ کہتے ہیں خود نہیں شریک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی گنجائش شریک کے لیے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے لا ریب فیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہ وہ کتاب جس میں شک نہیں پایا جاتا، اس کا مطلب بھی یہ ہے لا ریب فیہ کہ وہ کتاب جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کسی قسم کے شک کا امکان نہیں پایا جاتا. اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے، یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جو اس دنیا کے بہت سارے امور سے کے متعلق جس میں باتیں موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ نہ ہو؟ جو لفظ ہو وہ یقینی یقین ہے. تو اس کے لیے، یعنی کہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ قال الذین لا یرجون لقاءنا. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں، دیکھیے میں پھر ایک تنبیہ کے طور پر ایک جملہ کہوں کہ ہم یہ بہت زیادہ خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ڈانٹ ڈپٹ اور عذاب ہے نا، یہ سارے کافر مشرکوں کے لیے. اگر آپ قرآن کے طول و عرض میں سفر کریں، سیر کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے جتنی بھی وعید سنائی ہے، وعدہ خوشخبری، وعید عذاب، جتنی بھی وعید ہے وہ کوالٹیز کی بنیاد پر ہے زیادہ تر. قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں. اب یہ مسلمانوں میں نہیں ہے ایسے افراد، کیا لا یرجون لقاءنا، خدا ہی نہیں کہہ رہا کافر مشرک، لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات اور لقاء کی امید نہیں رکھتے. کہ ہمیں اپنی اس زندگانی کے سفر میں ایک دن خدا سے ملاقات کرنا ہے، ایک دن خدا کے روبرو آنا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اتبع قرآن غیر ہذا او بدل ہو. وہ پیغمبر سے کیا کہتے ہیں؟ کہ لے آؤ قرآن اس کے علاوہ کوئی اور، او بدل ہو، یا اگر نہیں لا سکتے دوسرا تو اس کو تبدیلی کر دو، یعنی جیسے ہماری خواہشات ہیں، جیسا ہم چاہ رہے ہیں اس کے مطابق بدل دو. یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ جو سوچ ہے اور فکر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پیغمبر کوئی کتاب لکھ کے لے آئے. کہ میں نے ایک کتاب آپ کے سامنے رکھ دی، ایک چیز، ایک ڈاکومنٹ لکھ دی، اب آپ نے کہا کہ نہیں یہ بات مجھے صحیح نہیں لگ رہی، میں نے کہا چلو میں یہ سطر کاٹ دیتا ہوں. آپ نے کہا بھائی یہ ٹاپک ہے، اس میں یوں ماڈیفیکیشن ہونا چاہیے، میں نے کہا کر دیتا ہوں ایک حد کے اندر. اس لیے کہ وہ میری تصنیف ہے، میرے ذہن کی پیداوار ہے، میری سوچ کی کریشن ہے، تخلیق ہے. اس لیے اس کو ریپلیس بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. پیغمبر اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ ہے مطلب، یہ حسن ہے قرآن کے، جو ہے نا احسان الحدیث، یہ حسن ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی. اس کے ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ما یکون لی، ما یعنی نہیں، یکون کا مطلب کیا ہے؟ پاسبل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. لی میرے لیے، یعنی پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، مجھے خدا نے منع کر دیا ہے، مجھے پابندی ہے، یا میں کیونکہ اللہ کا رسول ہوں اس لیے میں اس قسم کے، یہ نہیں کہا. ما یکون لی، یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. یعنی قرآن میں رد و بدل کرنا پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان ابدلہ، کہ میں اس میں اپنے نفس کے القاء کے مطابق کوئی تبدیلی کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، اس غلط فہمی سے باہر آ جاؤ کہ یہ میری تصنیف ہے، بلکہ یہ وحی خدا ہے اور تم سب سے زیادہ اس کی اتباع کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں اس کی اتباع کرنے والا ہوں، نہ کہ اس کو تخلیق و تصنیف دینے والا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ قرآن کریم عین حق، عین حق. یعنی قرآن کو بدلنا، جیسے آپ، میں نے ایک چیز لکھی کہ جس چیز کو آپ اوپر پھینکتے ہیں وہ لازماً لوٹ کے نیچے آتی ہے. اب آپ مجھ سے یہ کہیں کہ اس جملے کو بدل دیجئے، کہ نہیں یہ جو چیز ہے نا آپ لکھ دیں، اس کی جگہ یہ لکھ دیں کہ آپ کسی چیز کو جب اوپر پھینکتے ہیں تو کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. اب اس کا جواب میں دوں گا کہ میں اسے نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ یہ ایک نیچرل ٹروتھ ہے، یہ ایک فطری اور حقیقی سچائی ہے، یہ کوئی میرا سوچ سے نکلا ہوا جملہ نہیں ہے کہ جس میں میں آپ کی خواہش کے مطابق تبدیلی لے آؤں یا اس میں ماڈیفیکیشن کر دوں. تو یہ جو جملہ ہے ما یکون لی، کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف کیا ہے؟ فطرت اور زندگی میں پائی جانے والی سچائی ہے. کہ اگر اس کو بدلنے کی، یعنی پیغمبر یا امام یا کوئی بھی انسان آ جائے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے. پیغمبر اور امام قرآن کے مقابلے میں کیا ان کا رشتہ ہے؟ اتباع، ان اتبع الا ما یوحى الی. اور جس چیز کو مطلب ولایت فقیہ کے بارے میں کہا گیا یا حکومت اسلامی کے بارے میں کہا گیا، اس کا یہ پہلو جو بالکل نظروں سے اوجھل رہتا ہے. اور یہ میں جوادی عملی کے درس سے ہی آپ کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ فقیہ کی ولایت نہیں ہوتی، فقاہت کی ولایت ہوتی ہے. عادل کی حکومت نہیں ہوتی، عدالت کی حکومت ہوتی ہے حکومت اسلامی میں. اور یہ وہ چیز، بلکہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو خود امام خمینی کے بھی ایک تقریر کا وہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ ڈکٹیٹرشپ کو قائم کرنے کا سبب بنے گی. نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر قسم کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کا سبب بنے گی. اس لیے کہ جب سربراہ اور ولی خود کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ قانون کا پابند ہوں، جس قانون کو میں پیش کر رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی سب سے زیادہ ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی ہے، تو ڈکٹیٹرشپ کہاں سے آئے گی؟ پھر ڈکٹیٹرشپ تو اس وقت آتی ہے کہ جتنے اوپر کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، قانون سے ماورا دیکھنا شروع ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ تو یہاں سے آتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو حکومت اسلامی کا، کہ جو سربراہ ہے سب سے زیادہ ذمہ دار قانون پر عمل کرنے کا وہ خود ہے۔ پیغمبر اکرم کے لیے نماز شب واجب ہے، امت کے لیے مستحب ہے، ہے نا؟ یعنی کہ پیغمبر کے ساتھ جتنی سختیاں ہیں خدا کی طرف سے امت کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لا ریب فیہ، یہ کتاب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ مینیفیسٹیشن آف ٹروتھ ہے، اس لیے لا ریب فیہ۔ جو اس آیت سے، سورہ یونس کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا کام اس کی اتباع کرنا ہے، نہ کہ میں اس کا کریئٹر ہوں یا آتھر ہوں کہ تم میرے پاس اٹھ کے چلے آتے ہو کہ اس کو بدل دیں اور اس آیت کو ادھر سے ادھر کر دیں اور اس کو غائب کر دیں۔ ما یکون لی، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ایسا میں کر سکوں۔ تو یہ بات واضح بھی یہاں تک؟ ذالک الکتاب کا بھی ایک لحاظ سے کنیکشن، کتاب کیا ہے، ذالک الکتاب میں کیا رمز پوشیدہ ہے، لا ریب فی کیوں ہے۔ تو ابتدا میں ہی قرآن کریم اپنے بارے میں یہ بالکل اساسی بنیادی نکات کو واضح کر رہا ہے۔ یعنی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب، جیسے مثال کے طور پر کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوں یا کسی کی بھی بات آپ سننے جائیں، ہمارے یہاں سارے دستورات ہیں نہیں، کہ اس سے چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن کو سب سے پہلے کلیریفائی کرے کہ میں جب آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یا میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں خود کون ہوں، کس پوزیشن میں، کس اتھارٹی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ کتاب جس کو آپ آگے جا کے پڑھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے اور ہدایت لیں گے، سب کچھ کریں گے، یہ کتاب محض لکھی ہوئی عربی زبان نہیں ہے، یہ کتاب ایک کمپائلڈ فارم میں تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے، لیکن اس کا کنیکشن یہ ہے، اور اس وجہ سے یہ کتاب وہ نہیں ہے کہ جس کو تم سمجھو کہ حاضہ صرف یہی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بالا تر اور ماورا جو تمہارے سوچ اور ذہن سے درجات ہیں وہ اس کتاب کے پیچھے ہیں اور اس کو ظاہر کرنے کے سبب ہیں۔ لا ریب فیہ، کیوں اس میں شک نہیں پایا جاتا، یہ اس میں کیوں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کیوں کوئی شک نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ کتاب اول تاخر ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ صرف اور صرف سچ اور سچائی اور صداقت کا بیان ہے۔ اور ایک جملہ میں یہاں اور بھی ایڈ کر دوں کہ ہم جیسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے مقامات پر سچ کو کمپرومائز کرتے ہیں، لوگوں کی پسند ناپسند کو دیکھ کر، کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں کچھ زیادہ سچ بول دوں گا تو آپ آئندہ سے نہیں سنیں گے، اس لیے میں اس سچ کو بھی نا ذرا ہولڈ بیک کر کے رکھتا ہوں کہ سارا سچ نہ بول دیا جائے۔ قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن واضح اور کھلا سچ ہے۔ بہت سارے مقامات پر ایون ہمارے علماء نے بھی جب کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب کسی کو سنائیں بات سچ تو تھوڑا سا اس میں ہیومر کا، مزاح کا عنصر شامل کریں، کہانیاں سنائیں یا اس قسم کی باتیں۔ قرآن میں کہیں کوئی سینس آف ہیومر نہیں ہے ہماری لاجک کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اب یہی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یا تو پھر اگر یہ احسن حدیث ہے تو اس کی یہ اپروچ کیا ہے، یا وہ احسن حدیث ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، اور ان دونوں میں یہ ٹکراؤ کس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ جتنے بھی واقعات ہیں قرآن کریم میں ایک ایک لفظ حکمت ہے، اس میں کہیں بھی داستان گوئی نہیں ہے، کسی بھی جگہ, اگرچہ کہ لوگوں نے اس کو داستان بنانے کی کوشش کی ہے, خاص طور سے سب سے زیادہ سورہ یوسف, جناب یوسف کے واقعات کو, لیکن اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں تو کہیں بھی یہ پہلو نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, لا ریب فی, کلیئر, پلین, سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ. ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف, جس میں نہ کسی مقام پر سچ کو کمپرومائز کیا گیا ہے, نہ کسی مقام پر کارنرز کٹ کیے گئے ہیں, نہ مصلحتوں سے کام لیا گیا ہے, کچھ بھی نہیں. تو جب بھی مطلب آپ کا دل چاہے کہ بالکل عین حق اور عین سچ کو دیکھیں اور جانیں, تو آپ قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں, کہ جس میں بلا تکلف اور بغیر گھماؤ پھراؤ کے صرف اور صرف سچ کی بات کی گئی. لا ریب فی, یہ بات سمجھ میں آ گیا؟ کتاب کی پوزیشن کیا ہے, کتاب کا اسٹیٹس کیا ہے, جس سے آپ قریب ہو رہے ہیں, جس سے آپ کو سیکھنا چاہ رہے ہیں, یہ ایسی کتاب ہے. ہدن للمتقین, اب ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کا کنیکشن انسانوں سے بنتا ہے. یعنی یہ جتنے بھی خدا نے تنزیلوں میں رب العالمین کی بات کی اور ہدایت کی بات کی اور سب کچھ, یہ ساری کی ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ انسان کے لیے, انسان کے فائدے کے لیے. ہم نے شروع میں جب رب العالمین کی بات کر رہے تھے, اس وقت میں نے آپ لوگوں کو چار پانچ نکات بتائے تھے کہ رب کسے کہتے ہیں, کہ جو آپ کو رستے سے بھی آگاہ کرتا ہے, رستے تک پہنچانے کے اسباب اور وسائل بھی فراہم کرتا ہے, آپ کو رستے تک جانے کی رہنمائی بھی دیتا ہے. یعنی یہ سارے کے سارے صفات ربوبیت کی ہیں, ہدایت. تو ان ربوبیت کی تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے؟ ہدایت. یعنی رب کو کیا ہونا چاہیے؟ ہادی ہونا چاہیے. کہ اگر آپ کسی کے زیر تربیت جائیں, کوئی آپ کی فکری اور روحانی پرورش کر رہا ہو, تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کسی کو اپنا رب مانتے ہیں تو دونوں پاسبلٹیز ہیں, وہ ہادی بھی ہو سکتا ہے, مضل بھی ہو سکتا ہے. ہے نا, یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ کسی کو رب مان کے یا کسی کو اپنا تربیت کرنے والا سمجھ کے اس سے قریب ہوں تو خالی ہدایت ہی کرے گا, بلکہ ہادی بھی ہو سکتا ہے, گمراہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. لیکن خدا بعنوان رب کیا ہے؟ فقط ہادی. لیکن اب یہاں ایک بہت عجیب سی بات سامنے آ رہی ہے, ہمارے نقطہ نظر سے ہدایت کی ضرورت کس کو ہے؟
جو غیر متقی ہے,
جو گمراہ ہے, جو کافر ہے, جو مشرک ہے, جو برا ہے. یہ تو عجیب بات ہے. ہدن للمتقین, یہ کیوں نہیں ہے ہدن للکافرین, ہدن للمنافقین, ہدن للمضلین؟ تو یہ پہلا, یعنی کہ انسانوں کہ قرآن کریم ہے تمام انسانوں کے لیے. ان القرآن یہدی للتی یا الناس, اس قسم کے لفظ ہیں کہ قرآن جو ہے ہدایت کے طور پر نازل ہوا ہے تمام انسانوں کے لیے. تو یہاں پر یعنی کہ علماء ہمارے بیان کرتے ہیں کہ ہدن للمتقین, اور وہ جو دوسری آیتیں ہیں کہ جس میں ہدن للناس کا لفظ آیا ہے, اس سے ان دونوں کو ملا کے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے آپ دسترخوان بچھاتے سب کے لیے, اس میں سے کھاتا وہ ہے کہ جس کا ڈائجسٹو سسٹم درست ہوتا ہے, جو کھا وہ سکتا ہے, جس کا نظام ہضم, جس کے منہ میں تکلیف ہو, گلے میں درد ہو, پیٹ میں تکلیف ہو, بہترین دسترخوان بچھا وہ بچھا ہی رہے گا. صحیح. تو القرآن و معدبۃ اللہ ہے, قرآن اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے, لیکن اس دسترخوان سے ہر ایک استفادہ نہیں کر سکتا. تو ہدن للناس ہے, خدا نے بچھایا تمام انسانوں کے لیے, ایسا نہیں کہ کسی کو کہا کہ تمہارے لیے ہے تمہارے لیے نہیں, ہدن للناس. لیکن در حقیقت جو اس میں سے کھا پاتے ہیں, فائدہ اٹھا پاتے ہیں, وہ کون ہیں؟ متقین ہیں. تو یہ جو آیت یہاں پہ آ رہی ہے ہدن للمتقین, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم یا جو کتاب ہے وہ انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے, عمومی طور پہ سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن اگر آپ یہاں تھوڑا سا غور کریں تو کتاب کے جو کوالٹیز بیان ہوئی ہیں نا پچھلے چار پانچ لفظوں میں، ان کو سمجھنے والے ہیں بھی متقین. کہ ذالک الکتاب، ہم جیسوں کو کیا سمجھ میں آئے گا حاضر الکتاب اور ذالک الکتاب میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق کس کو سمجھ میں آئے گا؟ حاضر اور ذالک کا، متقی کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم محض عربی زبان کے لفظ نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جو خدا کی طرف سے قلب پیغمبر پہ نازل ہوئی اور زبان پیغمبر سے ہمیں سنائی گئی. یہ مجھ جیسوں کو کہاں سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ اور اسی طریقے سے لا ریب فیہ کے بھی جو معنی ہے، ہم آرام سے کہ شک نہیں ہے. اب کبھی ہم نے اس میں غور کرنے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شک نہیں کا مطلب کیا ہوا بات کا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اگر اور آپ تھوڑا سا پلین ورڈز میں بات کریں، کہ یو کینوٹ ڈاؤٹ اٹس ورڈز، کہ اس کے کسی بھی لفظ پر آپ ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں ڈاؤٹ کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ عین حقیقت. اچھا، میں اسی میں ایک چھوٹی سی بات آ گئی، تو ایک تھوڑا سا اس کو اور وہ کروں وضاحت کے لیے، کہ جب یہ کہا جا رہا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ روح اور امین کا جو لفظ ہے یہ کیا سمجھا رہا ہے؟ یعنی نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن آیا، جبرائیل آئے، انہوں نے پڑھ دیا ان کے سامنے، پیغمبر نے حفظ کر لیا، لوگوں کو سنا دیا، بات ختم ہو گئی. یہ بیچ میں جو دو عجیب سے لفظ آ رہے ہیں، روح اور امین، یہ کیا سگنیفائی کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ میٹیریل نہیں ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ روحانی ہے، نہ کہ مادی. یعنی جو چیز خدا بھیج رہا ہے، نازل کر رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ روح. تبھی اس کو لانے والا کون ہے؟ روح ہے. اور اس کی حقیقت روحانی ہے. امین کی کیا صفت ہوتی ہے؟ کہ بغیر کسی کمی بیشی اور زیادتی کے. یعنی اس کی حقیقت روحانی ہے، اور جیسا خدا نے نازل کیا ویسے کا ویسا آ رہا ہے. اچھا، اب مجھے ایک بات اور بتائیں چھوٹی سی، جو چیز جیسی ہوتی ہے اس کو ریسیو کرنے والا ریسیور بھی اس سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب میں تھوڑا سا، اگر آپ اجازت دیں تو، سائنس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں. ہم جب، ہمارا جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہے، بنیادی طور سے جو پکچرز یا ساؤنڈز ہیں یہ عالم مادیت میں جنریٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس پکچر کو لیا گیا، سیو کیا گیا، اور اس کے بعد جب اس کو ٹرانسمٹ کیا گیا، تو وہ سارا کا سارا ڈیٹا اور انفارمیشن غیر مادی چیز میں کنورٹ ہو گیا. یعنی کہ جو ریڈیو ویوز ہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پکچر اور ساؤنڈ کے ڈیٹا کو ٹرانسفر اور ٹرانسمٹ کرنے کا سبب بن رہی ہیں، وہ میٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ چیز جو آپ نے کیپچر کی، وہ میٹیریلسٹک ڈومین سے اٹھائی، اس کے بعد اس کو نان میٹیریلسٹک یا کہہ لیں روحانی ڈومین میں کنورٹ کر دیا، پھر وہ چیز ایک نہیں، ویوز میٹر نہیں ہے، ریڈیو ویوز میٹر نہیں ہے. نہیں، ایئر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. جو چیز ٹرانسمٹ ہو رہی ہے وہ ریڈیو ویوز ہیں، انرجی ہے. ایئر ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا.
اگر اس کو آپ انرجی کہہ رہے ہیں تو وہ بھی میٹر ہے؟
نہیں، بالکل نہیں. انرجی ہے ہی نہیں میٹر. انرجی میٹر نہیں ہے، بلکہ اب جو جدید سائنس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جس چیز کو آپ میٹر کہتے ہیں وہ بھی میٹر نہیں ہے، وہ بھی در حقیقت انرجی ہے. وہ بات کہیں گی کہیں چلی جائے گی. تو آپ نے اس کو ایک نان میٹیریلسٹک ڈومین میں کنورٹ کیا، جو ریڈیو ویوز ہیں، انرجی. اور جب آپ کا ریسیور ہے، تو آپ کے ریسیور میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں. کیا دو خصوصیات ہیں؟ کہ وہ جو نان میٹر ہے اس کو ریسیو کرے، اور اس کو دوبارہ میٹیریلسٹک فارم میں کنورٹ کر دے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ماڈیولیشن اور ڈی ماڈیولیشن کا جو پروسیس ہے، جو ٹرانسمیٹرز اور ریسیورز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. جی، موڈم جی. تو ہم بنیادی طور سے جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, وہ مادیات کا مشاہدہ کرتے ہیں یا بیچ میں آنے والی روحانیات کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں؟ صرف مادیات کو. ٹھیک ہے, ہم سے اگر کہا جائے کہ یہ پکچرز اور ساؤنڈز جب ٹریول کر رہی تھیں فضا میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک, اس وقت کیا حالت تھی اس کی؟ مطلب آپ نے ایک پکچر وہاں سے لی, اس کے بعد بھیجی, پھر دوبارہ وہ کنورٹ ہو گئی, تو آپ اسی مادی ڈومین کو ہی دیکھ رہے ہیں. اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جب اس فضا میں سفر کر رہی تھیں, یہ تصویریں اور یہ آوازیں اور یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں, اس وقت کس حالت میں, کس شکل میں, اس وقت بھی یہ ساری کی ساری ویوز یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں, بے تحاشا ہیں جو یہاں سے گزر رہی ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں پتا. تو کیونکہ میرا جو ریسیور ہے وہ میٹیریلسٹک ریسیور ہے, اس لیے میں روحانی ڈیٹا کو سینس نہیں کر سکتا ہوں. اگرچہ کہ میں نے یہ کیپیبلٹی پیدا کر لی ہے کہ میں روحانیت کے لنک سے استفادہ کرتا ہوں اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, لیکن وہ جو روحانیت کی شکل میں جو اس کی حالت ہے, انرجی فارم میں جو اس کی حالت ہے, وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر پہ جو حقیقت قرآنی نازل ہو رہی تھی, جس کو خدا کہہ رہا ہے روح, یعنی حقیقت قرآنی کس شکل میں, لفظوں کی شکل میں نہیں ہے, روح کی شکل میں ہے. تو اب پیغمبر کے پاس جو پیغمبر اس کو ریسیو کر رہے ہیں, وہ روحانی حالت میں ریسیو کر رہے ہیں یا قلبی حالت میں ریسیو, لفظوں کی حالت میں ریسیو کر رہے ہیں؟ اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ علی قلبک, قلب پیغمبر وہ ریسیور ہے کہ جو روح امین کو اپنے اوپر اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس وجہ سے جو بات کہی جاتی ہے نا کہ یعنی کہ معصوم کے معیار کو کبھی بھی اپنے ساتھ مقایسہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. کسی بھی بشر میں یہ صلاحیت نہیں ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بھی بشر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ وحی کو ریسیو کر سکے, خدا سے کلام کر سکے, مگر اس بشر میں جسے خدا اس کام کے لیے منتخب کر لے. یعنی یہ نہیں کہ یہ کوئی محنت مشقت کہ میں کہوں میں بہت نماز شب پڑھ لوں, میں بہت تقوی حاصل کر لوں, میں ریاضت حاصل کر لوں تو میں حامل وحی ہو جاؤں, پاسبل نہیں ہے. تو یہ چھوٹی سی ایک بات کہ یہ اس کے اندر چھپے ہوئے اسرار ہیں کہ یہ قلب وہ ہے کہ جس پر روح الامین اتر سکتا ہے اس پیغام کو لے کر. اور اس بات کو بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پیغام کو اگر آپ کوڈ کر دیں تو اس پیغام کی اصلیت میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. صحیح ہے, بہرحال مطلب اس پہ آن اینڈ آن اینڈ آن آپ اس کی گہرائیوں میں جا سکتے ہیں. تو نزل بہ روح الامین علی قلبک, بہت عجیب ہے, اور اس کا مینیفیسٹیشن لفظی شکل میں بلسان عربی مبین یہ کتاب. تو یہ کیا ہے؟ ہدن للمتقین. یہ منازل, یہ مراحل کس کو سمجھ میں آتے ہیں؟ متقین کو. اس لیے یہ کتاب کس کو راہ اور رستہ دکھانے کا سبب بنتی ہے جو اس سے کمپیٹیبل ہو. میں نے کمپیٹیبلٹی کی بات اس لیے کی تھی کہ کیونکہ قرآن کی حقیقت روحانی ہے, لفظی نہیں ہے, تو متقی انسان وہ ہے کہ جو اس روحانیت کو ایک درجے پر پاتا ہے اور محسوس کرتا ہے, اس لیے قرآن اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے. اور باقی سارے انسان کیونکہ مادیت کی چار دیواری اور قید خانے کے اندر بند ہیں اور اس روحانی حقیقت کو دیکھنے یا ایون محسوس کرنے سے بھی معذور اور محتاج ہیں, تو وہ قرآن کریم سے استفادہ اور ہدایت نہیں حاصل کر پاتے. ان کے لیے صرف لفظ ہیں کہ ان کے لیے یہی ہے کہ اس کو یہ پڑھ لو تو یہ ثواب ہو جائے گا, اس کو یہ پڑھ لو تو اس سے تمہیں یہ کمال حاصل ہو جائے گا. اس حد تک ہے, یہ ہے مطلب ان کے لیے لفظ کی حد تک ہے. لیکن جو ہدایت, ہدایت کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ ہدایت رستہ نظر آئے, اسی کو ہدایت کہتے ہیں نا. یعنی کہ آپ کہیں میں ہدایت یافتہ ہوں, تو ہدایت یافتہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی میں ایک منزل رکھتا ہوں اور منزل تک پہنچنے کا رستہ مجھے نظر آ رہا ہے, تبھی تو ہدایت یافتہ ہے نا. ورنہ جسے نہ منزل کا پتہ نہ رستے کا پتہ, وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں؟ تو ہدن للمتقین.
سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے جو تشبیہ دی میڈیم کو استعمال کیا, سگنلز کو استعمال کیا, تو میں بھی اسی ٹرم میں آپ سے ایک سوال پوچھوں.
جی جی.
کیا رسول خدا سے پہلے یہ الفاظ براڈ کاسٹ ہو چکے تھے کہ نہیں؟
دیکھیے یہ میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ لفظ نہیں ہے, حقائق, حقائق ہیں, حقائق ہیں, نہیں حقائق ہیں. لفظ تو صرف یہاں سے اور یہاں کے درمیان کی بات ہے, لفظ اس کے درمیان کی بات ہے, اس سے پیچھے جتنا کچھ ہے وہ لفظ نہیں ہے.
وہ نہیں ہے, لیکن جی آپ نے کہا کہ متقین اس کو ریسیو کرتے ہیں, اس کا مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں تو وہ چیز اللہ کی طرف سے موجود تھی.
متقین کے پاس
پہلے سے موجود تھی,
متقین کے پاس وہ ریسیور جسے کہتے ہیں جاگنا شروع ہو جاتا ہے, کہ جس ریسیور جو اصل ریسیور قلب پیغمبر میں,
یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ وہ چیز یعنی کہ جب انسان اتباع کرتا ہے, جب انسان اتباع کرتا ہے پیغمبر کی, تو اس کے اندر جو صلاحیت خدا نے رکھی ہے وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ پیغمبر نے اس حقیقت کو کاملاً ریسیو کیا پایا, پیغمبر کی اتباع میں متقی انسان بھی اس حقیقت کو محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے. لفظوں میں نہیں ہے, لفظوں نہیں, وہ تو اس کے درجے پر ہے نا, اس کے لیول پر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری کی جیسے میں ابھی آپ سے یہی کہوں کہ اس وقت یہاں پہ سگنلز موجود ہیں, اب جس کو پتہ ہی نہیں اس کے سگنل کیسے کیچ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہے, تو کیا بالکل فضا صاف ہے؟ انہیں آپ کہنا نہ وزن ہے, نہ ثقل ہے, نہ کوئی بوجھ ہے, نہ کوئی چیز ٹکرا رہی ہے, کیسے کوئی ویوز نہیں گزر رہی, کچھ نہیں ہے, کوئی سگنل نہیں. اب میں کہوں نہیں سگنل ہے, میں آپ کو بتاؤں کیسے ہیں. اب میں یہاں پہ لاؤں ایک ٹیلی ویژن سیٹ رکھوں اور اس کو آن کر دوں اور کہوں کہ دیکھیں آپ تو اس بات میں شک میں تھے کہ یہاں پر ایک یا تو سینکڑوں ہزاروں سگنل چل رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو یہ یعنی کہ اگر آپ لاریبہ فی کو سمجھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کائناتی حقائق ہیں, جب میں اس سوال کا ایگزیکٹلی جواب دوں کہ کیا کائناتی حقائق قلب پیغمبر پر بظاہر نازل ہونے سے پہلے پائے جاتے تھے یا نہیں پائے جاتے تھے؟ پائے جاتے تھے. ہر نبی نے اپنے معیار کے مطابق اس کو اخذ کیا. جس ہستی نے ان حقیقتوں کو کاملاً اخذ کیا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس وجہ سے یہاں پر پہنچ کے دین کامل ہو گیا. اس لیے کہ جتنا کچھ آپ کو سمجھنا تھا آپ نے سمجھ لیا, الا ایک ہستی وہی وحدہ لا شریک اللہ, اس ڈومین میں آپ نہیں داخل ہو سکتے, لیکن اس سے باہر آپ کو جتنا سمجھنا تھا آپ نے سمجھ لیا. تو وہی چیز ہے جو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب مطلب پوری کائنات میرے سامنے ایسی ہے جیسے یہ ہتھیلی سامنے ہتھیلی. تو یہ وہی چیز ہے کہ جس نے اس کو سمجھ لیا اب اس کے لیے مزید اب کوئی چیز نہیں کھلنے والی ہے. تو یعنی کہ جب ہم کتاب کی بات کرتے ہیں ہدایت, تو یہ کتاب اور ہدایت اس عنوان سے, نہ کہ یہ کہ میں آپ کے سامنے کوئی الفاظ پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور اس کے معنی نکال رہے ہیں اور کر رہے ہیں. کہ ہدن للمتقین کا مطلب کیا ہے کہ جب متقین اس سے کنیکشن میں آتے ہیں اس کتاب سے, تو ان کے سامنے رستہ کھل جاتا ہے, انہیں اپنی نجات اور اپنے کمال کا رستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. نہ یہ کہ وہ اس کی آیتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں یا وہ یہ چیز. تو میرا خیال ہے کہ بات کافی حد تک ہو گئی. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اس کو جو متقین کی صفات ہیں تین آیتوں میں, پھر انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں پھر وہی دہرا دوں کہ قرآن کریم جب بات شروع کر رہا ہے, یعنی کہ یہ ایک عجیب سا انداز ہے کہ ہم جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ان شروع کی آیتوں میں انسان قبل از دنیا بھی ہے, انسان دنیا میں آنے کے جسٹ پہلے بھی ہے, آدم اور سجدہ اور فرشتے, انسان دنیا میں بھی ہیں اور انسان دنیا کے بعد بھی ہے. تو ہم اگر کوئی چیز لکھ رہے ہوں تو ہم سیکونس سے شروع کریں گے. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کوئی کتاب نہیں ہے جو لکھی گئی ہے، بلکہ قرآن مینیفیسٹیشن آف ٹروتھ ہے. اور جب آپ کسی کو ایک حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں تو لاجیکلی بات کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ جس مقام پر آپ ہیں. لاجیکل بات یہی ہے نا، یعنی کہ میں آپ سے 10 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، جو ان میں سے کچھ آپ کے ماضی سے بھی متعلق ہیں، جو مستقبل سے بھی متعلق ہیں، لیکن یا تو میں اس کو کوئی کتاب یا تصنیف کا رنگ دے رہا ہوں، تو میں وہ اے چیپٹر اے بی سی ڈی 1-2 سے شروع کروں گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو ایک حقیقت سمجھانا چاہ رہا ہوں، کسی حقیقت سے آپ کو آشنا اور آگاہ کرانا چاہ رہا ہوں، تو اس میں جو سب سے زیادہ منطقی انداز ہے وہ کیا ہے کہ جو جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں سے بات شروع کی جائے. تو اس لیے جو بات شروع کی گئی وہ کہاں سے شروع کی گئی؟ کہ تم اس دنیا میں ہو اور اس دنیا میں تمہارا یہ حال ہے، یہ احوال ہے کہ تم اس دنیا کے اندر متقی اور کافر اور منافق میں تقسیم ہو. بی ویئر آف دیٹ ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ، یعنی کہ سب سے پہلے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو یہ ایسس کر لو کہ تم ان تین میں سے کس کیٹیگری میں لائی کرتے ہو، کس جگہ پائے جاتے ہو. تو یہ اسلوب قرآنی، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بالکل رینڈم ہے، مطلب وہ اس چیز کو خواہش مند ہوتے ہیں کہ قرآن کو ایک کتاب کی طرح پڑھیں کہ جس میں باقاعدہ چیپٹرز اور ان کی وہ درجہ بندی کی گئی ہو. لیکن قرآن
نزول کے اعتبار سے تو اقرا بسم ربک، ہاں وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے نا.
لیکن اس چیز پر، ہاں لیکن اس چیز پر ہمارے تمام علماء متفق ہیں کہ یہ کمپائلیشن حضور کی ہدایت کے مطابق ہے.
ہم تو کہتے ہیں حضرت عمر کا دیا.
نہیں نہیں، حضرت عمر بیچارے کو کیا پتا، معذرت کے ساتھ.
نہیں، ہمارے یہاں جو مطلب صحیح روایات جو ہم نے آج تک سنی.
نہیں، آپ اس وقت جتنے علماء کو، مطلب جتنے علماء ہیں، میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے سکتا ہوں، آیت اللہ خوئی، خمینی، اور اس وقت جتنے بھی ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، ایک لفظ کا رد و بدل نہیں ہے. یہ بھی ہیں، اس قسم کی بھی باتیں بہت کی جاتی ہیں، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا. اور جو ترتیب ہے یہ حضور کی دیوی ہے، اس لیے کہ جو کاتبان وحی تھے، جب آیت نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم اس کو لکھواتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ اس آیت کو یہاں رکھو، اس آیت کو یہاں رکھو، اس آیت کو یہاں رکھو. نہیں، لیکن وہ چیزیں لوگوں کو حفظ تھیں، حفظ بھی تھیں اور کچھ نسخے بھی تھے.
نہیں،
وہ سب سختی تھی، لیکن قرآن جو ہے وہ بالکل پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد ہی بہت سارے حفاظ جو تھے اصحاب، انہوں نے اس کو کر لیا تھا کمپائل، جمع آوری کی تھی. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ تو ایک تاریخی بحث ہے نا، لیکن اگر آپ قرآن کے کی ترتیب کو دیکھیں تو انتہائی پر حکمت ہے
اس موجودہ
ترتیب. یعنی کہ میں بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی کسی دوسرے سنس میں نہیں، کہ کسی بھی خلیفہ کے دماغ میں مجھے اتنی طاقت نہیں نظر آتی کہ اس طریقے سے قرآن کو ترتیب دے سکے. بہت، یعنی کہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ شروع کی جو 7 صورتیں، انہیں کہا جاتا ہے سور طوال، طویل صورتیں. اس طویل کا مطلب یہ ہے کہ 150-200 سے زیادہ آیتیں. یہ پورا کا پورا ایک کمپلیٹ اوور ویو آپ کو دیتی ہیں، یعنی جتنے بھی موضوعات ہیں نا ان کا کمپلیٹ اوور ویو آپ کو دیتی ہیں. ساری باتیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ٹاپک سب آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں تفصیل کے ساتھ، عام آدمی کے لیول کے. یعنی کہ بالکل آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورہ بقرہ میں جو آیتیں ہیں وہ ذرا سادہ ہیں، زیادہ بنسبت آخر شروع. پہلے آپ دیکھیں گے شروع کی 7-8 صورتوں میں پورا اوور ویو دیا، اس کے بعد جو سورہ آراف سے خاص طور سے شروع ہوتی ہیں صورتیں، ان میں انبیاء کا ذکر ہے کہ جن باتوں کو آپ کو سمجھایا. اب آپ کا دوسرا سوال کیا ہوگا؟ رول ماڈل. کہ یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں، بھئی یہ انسان اپنی زندگی میں اس کو نافذ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، یا محض باتیں ہی ہیں؟ پھر وہاں سے وہ بات شروع ہوئی. یعنی آپ دیکھیں کہ پورا اس کے بعد سے سورہ مریم، طہٰ، قصص، اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے انبیاء، مین فوکس جو ہے وہ انبیاء کی زندگی ہے. اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ چیزیں جو ہیں جب آگے کی آیتوں میں جائیں, یعنی جیسے یاسین اور اس کے بعد سے آپ جائیں تو بہت گہری آیتیں شروع ہوتی ہیں. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ, یہ بہت بہت گہری آیت. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت, یہ شروع میں یہ باتیں نہیں کی گئی ہیں. اور جی اور اس طریقے سے بڑھتے 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 پھر آپ جب آگے آتے ہیں تو اینڈ میں آ کے جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے آخرت کا, پھر وہ موجود ہے. اگرچہ کہ آخری پارے میں نازل ہونے والی تقریباً ساری صورتیں مکی ہیں, لیکن ترتیب کے لحاظ سے وہ ساری صورتیں آخر میں, اور یہ بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ انسان جب ان تمام مراحل سے ہوتے 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 تب وہ آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. تب اس سے جب کہا جائے کہ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت, تب سمجھ میں آئے گا اگر یہ پیچھے سے سمجھتا ہوا رہا ہو. اگر آپ اس کو نزول کے لحاظ سے بالکل شروع میں رکھ دیں گے تو اس کی خاک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے.
تو
دیکھیے, یعنی کہ جب وہ چیزیں آئی ہیں اس میں اور اس وقت میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ خود ذات پیغمبر. یعنی کہ جب پیغمبر اکرم بنفس نفیس موجود ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ادھر سے پڑھیں یا ادھر سے پڑھیں. لیکن جب حضور کی ذات موجود نہیں ہے, اور بلکہ یہ بھی ان کو پتا ہے یہ بات کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب بس مسلمان ہوگا اور قرآن ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا, تو اس طریقے سے اس کو رکھا جائے اور کمپائل کیا جائے کہ اس سے ہدایت لینے والے کے لیے کام آسان سے آسان تر ہو.
جب کمپائلیشن ہے حضور کی زندگی میں ہو چکا تھا.
جی بالکل,
یعنی جو بعض آیتیں پہلے اور
بالکل 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 جیسے میں نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا, اور اس میں جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے نا,
پھر کمپائل بعد میں, پھر
بعد میں نہیں ہوا. نہیں نہیں بعد میں اس طریقے سے نہیں ہوا ہے, یعنی کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا جسے کہتے ہیں میڈل پہنانے والی بھی ہیں زبردستی. جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے, جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کمپائل کیا, ان کے بارے میں خود انہی لوگوں کی روایتیں ہیں کہ میں مجھ سے 10 صورتیں یاد نہیں ہو سکیں, میں آدھا قرآن نہیں حفظ کر سکا, قرآن کی اتنی عظمت ہے. یہ کمپائل کریں گے لوگ, مطلب ایون اگر ان کے دور میں بھی کمپائل ہوا ہے تو وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ کمپائل کر سکیں. وہ بھی کسی اور نہیں کیا ہوگا, جو حفاظ ہیں حافظین ہیں وہ لوگ ہیں. تو یہ تو زبردستی کی باتیں ہیں, مطلب جو تاریخ جس طریقے سے مسخ کی گئی ہے کہ جس کے آپ نے قرآن کریم میں اعراب لگانے کا کریڈٹ حجاج کو دے دیا, اس یعنی جتنے بھی بدترین افراد ہسٹری کے تھے سب کے سر پہ کچھ نہ کچھ تاج رکھنا تھا. تو یہ اس وقت عرب کی دیکھیے, نہیں عرب کی ضرورت نہیں ہے. جب جیسے میں آپ سے کہوں گے کتاب اردو میں تو آپ اس پہ کیا عرضے زبر لگاتے ہیں؟ قرآن میں عرب کی ضرورت اس وقت درپیش ہوئی جب غیر عرب نے اس کو پڑھنا شروع کیا. جب اجمین آئے ایرانی, انہوں نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تب, اور اس میں بالکل تاریخ میں موجود ہے, میں نام بھول گیا ہوں, کہ حضرت علی علیہ السلام نے 2-3 لوگوں کو باقاعدہ ٹرین کیا تھا اس کام کے لیے.
یہ تو اس نے بھی لکھی ہے جو
یہ سب نہیں. اور یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ترتیب ہے نا اتنی حسین ہے کہ یہ مجھے تو کسی کے بس کی بات نہیں نظر آتی کہ وہ اس طریقے سے ترتیب دے سکے.